الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مدرسے کے انعامی جلسے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. مدرسہ بھی چھوٹا، جگہ بھی چھوٹی، اور مجمع بھی کم، پھر بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جلسے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہو، اس کی قدر و قیمت نسبت سے کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے. اینٹ بہت عمدہ قسم کی ہو، اینٹ کی جتنی کمپنیاں ہیں ان میں سے سب سے بہتر کمپنی کی اینٹ ہو، اور اینٹیں جتنی قسموں کی ہیں ان میں سے سب سے اعلی، اور دوسری طرف اینٹ کی جتنی کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں میں سے سب سے گھٹیا، سب سے کم درجے کی کمپنی، اور پھر وہ جتنی اینٹیں بناتی ہیں ان میں سے سب سے گھٹیا قسم کی اینٹ. تو ایک طرف سب سے اعلی اینٹ، دوسری طرف سب سے گھٹیا اینٹ. اعلی اینٹ کو آپ بیت الخلاء کی دیوار میں لگا دو، اور ادنا اینٹ کو مسجد کی دیوار میں لگا دو. جب بیت الخلاء ٹوٹے گا اس اینٹ کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اور جب مسجد شہید ہوگی تو اس اینٹ کی طرف لوگ عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ جگہ بھی چھوٹی اور یہاں کا مدرسہ بھی چھوٹا، یہاں کے اساتذہ بھی ایسے معروف اور مشہور نہیں. لیسٹر شہر کے جو ائمہ ہیں ان میں جو مشہور مشہور لوگ ہیں ان میں ان کا شمار نہیں. لیسٹر کی مسجدوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو شاید ہی کسی کی زبان پر اس کا تذکرہ آتا ہو. عمر بھی اس کی چھوٹی، اور جلسہ بھی چھوٹا. مجمع دیکھ لیجیے، اس چھوٹے سے کمرے میں اور جگہ خالی ہے. مگر چونکہ اس کی نسبت علم قرآن، علم حدیث اور علم شریعت کی طرف ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں بڑھ گئی. اور اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی شانہ کا ہم لوگوں پر بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جلسے میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. علم دین، علم شریعت، علم قرآن، علم حدیث، علم سنت، علم فقہ، علم سیرت، جتنے بھی شریعت کے علوم ہیں، یہ علوم نبوت، ان کی حق تعالی شانہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے. انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے اس کا ذہن ویسا ہی بنتا ہے. ہم لوگ مادیت کے ماحول میں رہتے ہیں، مٹیریلسٹک ماحول میں، تو مٹیریلسٹک ماحول میں ذہن بھی مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، اور جب ذہن مٹیریلسٹک اور مادی ہو جاتے ہیں تو مٹیریل چیزوں کی، مادی چیزوں کی قدر و قیمت دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبا تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء امت اور ہماری اسلاف، اور اس وقت بھی جو روحانی ماحول میں رہتے ہیں، دینی ماحول میں رہتے ہیں، ان کی نظروں میں دینی اور روحانی چیزوں کی قدر و قیمت ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیو، ہمارے دلوں میں مکاتب کی، مدارس کی، علماء کی، حفاظ کی، اہل علم کی، علم نبوت کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر نہیں ہے. ذہن دنیاوی، ذہن مادی، ذہن مٹیریل، اس لیے جب بچہ اپنی زبان سے پہلی مرتبہ ممی کہتا ہے، پپا کہتا ہے، اس پر ہمیں جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی ہمیں بچے کے اللہ کہنے پر خوشی نہیں ہوتی. بلکہ ہم اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین سے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوشش ہی ہوتی تھی کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلی نکلنے والی بات اللہ ہو، تو اس کی جو بولنے کی عمر ہوتی ہے اس سے کئی مہینوں پہلے، کئی مہینوں پہلے ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ بولے گا نہیں، مگر دل دماغ میں نقش کرتے ہیں، بیٹا کہو اللہ، بیٹا اللہ، 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 تاکہ دل دماغ میں بات بات یہ بات اترتی رہے اور جم جاوے، نقش ہو جائے، تاکہ جب اسے بولنے کی قدرت حاصل ہو اور وہ اپنے دل دماغ میں الفاظ کو تلاش کرے تو سب کے سارے الفاظ کے سامنے اسے یہ لفظ نظر آ جائے اور زبان پر اللہ بولے. اسی لیے دیہاتوں میں ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ عورتیں جب بچے کو سلاتی تھی تو جو لوریاں وہ گاتی تھیں تو اس میں اللہ کا نام ہوتا تھا، اللہ 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 اللہ، یعنی اس میں لہجہ پیدا کر کے اسی کو لوری بنا لیتی تھی تاکہ بار بار بچے کے کان میں اللہ کا ذکر جاوے, اس کے دل دماغ میں لفظ اللہ جم جاوے, تاکہ جب اس کو بولنے کی قدرت حاصل ہو اور وہ بولنا چاہے تو سامنے سب سے پہلے اللہ کا لفظ آئے اور وہ زبان پر اللہ لائے. اور جب وہ اللہ بولتا تھا بہت خوش ہوتے تھے, اور ممی پپا امی ابا بولے نہ بولے کوئی خاص فکر نہیں ہوتی تھی انہیں, بس کام ہو گیا اللہ بول دیا ختم ہو گئی بات. اس کے بعد یہ دور آیا کہ اللہ بولنے پر بہت خوشی اور امی ابا بولنے پر بھی کچھ خوشی ہوتی تھی کہ ہاں امی کہا ابا کہا. اس کے بعد یہ دور آیا کہ اللہ بلوانے کی کوشش تو کرتے تھے پہلے, اور سب سے پہلے بولتا تھا اللہ, مگر اس پر اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی ممی پاپا بولنے پر خوشی. اور اب ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں, یہ دور کہ ماں باپ اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کی زبان پر سب سے پہلے ممی اور پپا آئے, کوشش یہ ہوتی ہے. بلکہ آپس میں ایک مسابقہ ہوتا ہے میاں بیوی میں, یہ پہلے ممی کہتا ہے یا پپا کہتا ہے, اسی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ ذہن ہمارے مادی ہو گئے, مٹیریل, دنیا اور دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں بس. اور ایک زمانے میں مٹیریل تھا, اور مٹیریل کا مطلب یہ تھا کہ بھائی ان چیزوں کے پیچھے لوگ پڑے رہتے تھے جن چیزوں سے دنیاوی فوائد حاصل ہوتے تھے, کہ میں ذرا بڑا ہو جاؤں, انفلوئنشل ہو جاؤں, پیسے میرے پاس خوب جمع ہو جائے, انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو جائے, یہ کہ دنیا میں مجھے کام آئے, چاہے آخرت میں کام آئے نہ آئے, یہ غفلت تھی. اب اس وقت تو مٹیریل کا مطلب ہی شہوت پرستی, بس میں بڑا رہوں, چھوٹا رہوں, عزت رہے نہ رہے, بس میری خواہشات پوری ہوں, جو کھانا چاہوں وہ کھا سکوں, جو دیکھنا چاہوں وہ دیکھ سکوں, جو سننا چاہوں وہ سن سکوں, جو بولنا چاہوں وہ بول سکوں, یعنی بالکل جانوروں والی زندگی, جسے چاہا چیر پھاڑ کر کے کھا گئے. ہماری بھی یہی حالت ہو گئی ہے, جسے چاہا دبا دیا, جسے چاہا اٹھا لیا. حضرت جعفر طیار رحمہ اللہ تعالی نے زمانے جاہلیت کا نقشہ جو پیش کیا تھا, جاہلیت علم کی ضد ہے جہل. ہم اس وقت ایک علمی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا اپوزٹ ہے جہل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا جہالت کی اندھیریوں میں ڈوبی ہوئی تھی, ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی. تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں, ڈارکنس کو کہتے ہیں. ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی, آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. علم کی روشنی لے کر آپ تشریف لائے, اور علم بھی ایسا جو قیامت تک رہنے والا تھا. حضرت آدم علیہ نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے علم کی روشنی لے کر آئے, مگر وہ روشنی ایک محدود زمانے تک. ان کے علم سے روشنی 500 سال تک رہے گی, ان کے علم سے روشنی 1000 سال تک رہے گی. ستارے تھے, ستارے, سب ستارے اپنے اپنے زمانے میں چمک رہے تھے, اور فارن کی چوٹیوں سے آمینہ رضی اللہ, آمینہ حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کے فرزند ارجمن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب طلوع ہوا. اور یہ آفتاب ایسا طلوع ہوا کہ قیامت تک قیامت تک اس کی روشنی پورے عالم کو جگمگاتی رہے گی. سارے ستارے غروب ہو جاتے ہیں جب آفتاب طلوع ہوتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو روشنی پہنچانے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے. وجہ علی الشمس سراجا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو چراغ بنا کر چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا جو روشنی پہنچائے, یعنی آپ کو آفتاب نبوت بنا کر بھیجا. یہ روشنی ہمیشہ کے لیے اب رہے گی. تو ہر نبی علم کی روشنی لے کر آتا ہے ایک محدود زمانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا علم لے کر آئے جس کی روشنی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی. اور اسی علم کی روشنی سے, علم کی اسی روشنی سے لوگ حق تعالی شانہ کو پہچانیں گے, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے, صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو سمجھیں گے, اچھی اور بری چیز میں تمیز پیدا کریں گے, اور نفس کے سارے تقاضوں کو دبا کر اسی علم کی روشنی سے اچھائی کو اختیار کریں گے, برائی سے بچیں گے. اس کے نتیجے میں انہیں حسن خاتمہ نصیب ہوگا, اس کے نتیجے میں انہیں قبر میں راحت ملے گی, اس کے نتیجے میں انہیں قیامت کے دن عزت ملے گی, اس کے نتیجے میں ان کے لیے انہیں پل صراط پر سہولت ملے گی, اور اس کے نتیجے میں جہنم سے بچ کر وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے. علم بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز. اس لیے علم کی قدر دل میں پیدا کرنی چاہیے, اور علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی دل میں قدر پیدا کرنی چاہیے. اہل علم کو, مدارس کو, مکاتب کو نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں, بلکہ قدر کرنی چاہیے, ان سے محبت رکھنی چاہیے. اور ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قیمتی دولت زیادہ سے زیادہ میرے حصے میں آئے, میرے بال بچوں کے حصے میں آئے, میرے اہل و عیال کے حصے میں آئے, زیادہ سے زیادہ میرے رشتہ داروں کے حصے میں آئے, زیادہ سے زیادہ میرے دوست احباب کے حصے میں آئے, اور زیادہ سے زیادہ پوری امت کے حصے میں آئے. اس کی فکر کرنی چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو کوشش کرنی ہے اس میں دعا بھی شامل ہے, بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا علم دیا گیا تھا اتنا کسی کو علم نہیں ملا. سب سے زیادہ علم حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اس کے باوجود حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادت علم کی دعا کا حکم فرمایا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے, مجھ سے کہیے آپ, رب زدنی علما, اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, مجھے علم میں برکت عطا فرما, مجھے علم کی زیادتی نصیب فرما. اور امت کے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء جن کا ذہن مادی نہیں تھا, جن کا ذہن روحانی تھا, جن کا ذہن اخروی تھا, جن کا ذہن دینی تھا, جن کا ذہن علمی تھا, جنہوں نے علم کی لذت کو حاصل کیا تھا, وہ بڑے بڑے علماء ہوئے, بڑے بڑے فقہا, بہت بڑے محدث اور مفسر ہو گئے, مگر مرتے دم تک انہوں نے حصول علم کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ بس اب ہم نے بہت پڑھ لیا اب تو پڑھاتے رہیں گے, نہیں نہیں, وہ جتنا پڑھاتے تھے اس سے زیادہ پڑھتے تھے, جتنا پڑھاتے تھے اس سے زیادہ پڑھتے تھے, جتنا علم تقسیم کرتے تھے اس سے زیادہ جمع کرتے تھے. انہیں حق تعالی شانہ نے نہ بجھنے والی پیاس عطا فرمائی تھی اور نہ ختم ہونے والی بھوک عطا فرمائی تھی. علم کے بارے میں وہ ایسے بھوکے تھے کہ جتنا وہ حاصل کر لیتے تھے وہ بھوک مٹتی نہیں تھی. ایسی پیاس عطا فرمائی تھی کہ جتنا علم حاصل کر لیتے تھے وہ پیاس بجھتی نہیں تھی. لگے ہیں علم میں علم میں علم میں علم میں. جیسے مال سے جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی, اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی مال کے لیے. جب دیکھو مال 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 مال, ملینئر ہو جاتا ہے, اتنا اللہ دے دیتے ہیں کہ اب اس کی سات پیڑیاں کھاتی رہے گی, نسلیں کھاتی رہے گی, اس کے باوجود بھی وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا, وہ سیمی ریٹائرڈ بھی نہیں ہوتا. وہ ورکنگ کلاس جو ہینڈ ٹو ماؤس ہوتے ہیں ان سے زیادہ کام کرتا ہے, بڑھاپے میں بھی وہ کام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی بھوک ہے جو کبھی مٹتی نہیں, یہ ایسی پیاس ہے جو کبھی بجھتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے اور دو پیاسے اور دو لالچی اور دو حریص اور دو گریڈی ایسے ہیں کہ ان کی گریڈ, ان کی لالچ, ان کی بھوک, ان کی پیاس, ان کی حرص, ان کی تمع کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک منہوم فی العلم اور دوسرا منہوم فی الدنیا. ایک وہ جسے مال کی محبت ہو جاتی ہے اور ایک وہ جسے علم کی محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے مرتے مرتے بھی وہ علمی انہماک میں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ علامت آئی ابن حنبل, اے ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, آپ طلب علم میں ہر وقت رہتے ہیں, بوڑھے ہو گئے تو کب تک؟ اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اتنے بڑے عالم ہو گئے, اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے فقیہ, یہ پڑھاتے ہیں ہزاروں لوگوں کو, کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, اب تو انہیں علم حاصل کرنے کو تو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بغل میں دفتر کو دبائے ہوئے ہاتھ میں قلم دوات انپوٹ اور پین لے کر کے کہیں جا رہے ہیں تو کہا کہ کب تک پڑھتے کب تک رہو گے؟ یہ نہیں پوچھا کہ پڑھاتے کب تک رہو گے, پڑھتے کب تک رہو گے, علم کو حاصل کب تک کرتے رہو گے, لکھتے کب تک رہو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مال محبرت الى المقبرت, قبرستان میں یہ قلم اور دوات کے ساتھ ہی پہنچوں گا, علم کو لکھتے لکھتے ہی پہنچوں گا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے, ایک ان کے شاگرد ملنے کے لیے آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت؟ خیریت. اور انہوں نے سوال پوچھ لیا, یہ مرنے سے 10-12 منٹ پہلے کا واقعہ, سوال پوچھا, علمی سوال اور بہت دقیق سوال, ایسا سوال کہ ان کے شاگرد بھی بڑے عالم تھے وہ جواب نہ دے سکے اچھی طرح. جواب دیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخطأت, غلط. انہوں نے پھر کوشش کی اور دوسرا جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ اخطأت, غلط. دیکھو ایک تو سوال پوچھ رہے ہیں, مرتے مرتے سوال پوچھ رہے ہیں, جواب ملتا ہے تو علم اتنا پختہ اور ذہن اتنا حاضر کہ کہتے ہیں غلط, پھر دوسری مرتبہ غلط. تو کہا حضرت آپ ہی بتلا دیجئے کہ اس کا جواب کیا ہے. پورا جواب انہوں نے بتلایا, ذہن اتنا حاضر, پورا جواب بتلایا رمی جمار کے بارے میں, شیطان پر کنکریاں پھینکنے کے بارے میں. اور جب جواب سے فراغت ہو گئی تو شاگرد نے سوچا کہ حضرت تو بیمار ہیں اور بہت بیمار ہیں, میں یہاں بیٹھا رہوں گا, یہ علمی سوال پوچھتے رہیں گے, حضرت کو تکلیف ہوگی. اجازت لے کر کے اٹھ کر گئے اور کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر خیر خیریت پوچھی, وہ علمی مشغلہ رہا, سوال جواب سوال جواب, اور پھر خود حضرت نے جواب دیا. اور اٹھ کر کے میں دروازے تک پہنچا تو اندر سے رونے کی آواز آئی اور اعلان ہوا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا ہے. مرتے مرتے بھی کیوں بھائی؟ اس سے کہ ان کی نظروں میں اس کی قدر تھی, قدر قدر قیمت کو جانتے تھے وہ. تو میری آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, اپنے پوتوں کو پوتیوں کو بھیج رہے ہیں, بھیجنا چاہیے مکتبوں میں مکاتب میں بھیجنا چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم ہمارے بچوں کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں اس مقصد میں وہ کامیاب بھی ہے یا نہیں. آپ کو خود کو دلچسپی لینی چاہیے اپنی اولاد میں, یہ علم کی دولت گھر میں آنی چاہیے, اس کے لیے محنت بھی کرو, بچوں سے محنت کراؤ, ان کی نگرانی کرو اور دعائیں بھی کرو, خوب دعائیں کرو. جی سی ایس سی کے ایگزامز ہوتے ہیں, خود بھی آپ بہت دعا کرتے ہیں دوسروں سے بھی دعائیں کراتے ہیں. اے لیولز ہوتے ہیں, خود بھی دعائیں کرتے ہیں دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں. میں ماں باپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنی مرتبہ اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے میری بیٹی کے سینے کو علم نبوت سے منور فرما. پوچھو اپنے آپ سے, پوچھو کتنی مرتبہ دعائیں گی, کتنی مرتبہ دعائیں گی. میں دار العلوم بری میں جب پڑھ رہا تھا تو تیسرا چوتھا سال ہوگا میرا, اور میں گھر آیا ہوا تھا تو میں نے میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جان اس سال رمضان المبارک میں مجھے چار ملکوں سے دعوت ہے رمضان گزارنے کے لیے, تو آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں. تو ابا جی رونے لگے, ابا جی رونے لگے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ انہیں رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ پورا سال تو مدرسے میں رہتا ہے, ماں باپ کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے, پورا سال مدرسے میں رہتا ہے اور رمضان آتا ہے تو رمضان میں بھی کہیں چلا جاتا ہے. میں یہ سمجھا ان کو روتا ہوا دیکھ کر, تو میں نے عرض کیا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ان چار جگہوں میں سے کس جگہ پر جاؤں, پہلا سوال تو یہ کہ ان کہیں مجھے جانا بھی چاہیے یا نہیں. تو پانچ جگہ ہیں اس وقت, یہ چار اور پانچویں جگہ گھر. تو آپ سے مشورہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرا جانا پسند نہیں کرتے تو میں گھر میں رہوں, اور اگر میرا جانا پسند کرتے ہیں تو ان چار جگہوں میں سے کس جگہ پر جاؤں. مجھے کچھ جانے کا شوق نہیں ہے, آپ کو اگر غم ہو رہا ہے میرے جانے کی وجہ سے تو میں نہ جاؤں. میرے طالب علمی کے زمانے کا واقعہ ہے یہ, میں صرف آپ حضرات کو ایک ڈگر پہ ڈالنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اپنی خود کی باتیں تقریروں میں کرنے کا مجھے شوق بھی نہیں ہے اور عادت بھی نہیں ہے, مگر ایک ڈگر پہ ڈالنے کے لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں کا اپنے بچوں کے مستقبل میں کتنا بڑا دخل ہوتا ہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کچھ بنے, ان کا نام ہو اللہ کے دربار میں, آخرت میں ان کا نام ہو, ان کی عزت ہو, اور اللہ تعالیٰ شانہ انہیں بڑے علماء میں, بڑے محدثین میں, بڑے مفسرین میں شامل کرے, اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے دین کی خوب خدمت لے, تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ علم نبوت جیسی دولت دنیا میں مل نہیں سکتی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم نبوت کی دولت میرے بچے کے سینے میں آئے, میرے گھر میں آئے. اور یہ عزم کر کے پھر روزانہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھائیں تو عاجزی کر کے کہیں کہ اے اللہ میرے گھر میں اس علم کو پہنچا, اور میرے بچوں کے سینوں کے ذریعے اس علم کو میرے گھر میں پہنچا. دیکھو کایا پلٹتی ہے کہ نہیں, ماں باپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں مگر ہم کرتے ہی نہیں. ہر وقت متعدد ممالک سے دعوت رہتی ہے سر کے اوپر کہ ہمارے یہاں آ جاؤ, ہمارے یہاں آ جاؤ, ہمارے یہاں آ جاؤ, ہمارے یہاں آ جاؤ, ہمارے یہاں آ جاؤ. اور جس جس جگہ پر جانا ہوا, بہت کم ایسا ہوا کہ میرے کسی پرانے تعلق کی وجہ سے گیا, بہت کم ایسا ہوا کہ میرا کوئی شاگرد وہاں ہے یا مجھ سے کوئی روحانی تعلق رکھنے والا وہاں ہے یا میرا کوئی رشتے دار ہے وہ بلا رہا ہے. شاید ایک ملک میں ایسا ہوا ہو کہ پہلی مرتبہ جب میرا جانا ہوا تو وہاں میرے رشتے دار تھے ان کی دعوت پر, اور وہ بھی بعد میں جب میں وہاں پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ مدعی سست اور گواہ چست. وہ دوسرے لوگ بار بار کہتے تھے کہ میں مولوی صاحب کو بلاؤ، تب جا کر کے انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤ. تم دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بلاؤ مولوی صاحب کو. اور عمر میری کتنی، عمر کتنی، 21 سال کی عمر سے میرے یہ باہر کے سفر شروع ہوئے طالب علمی کے زمانے سے. 21 سال کی عمر سے طالب علمی کے زمانے سے میرے باہر کے اثر شروع ہوئے اور کئی ملکوں میں گیا، اور کسی جگہ پر ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی پرانے تعلق کی وجہ سے مجھے بلایا گیا. تعلق میرے جانے کے بعد ہوا ان سے. بہت ملکوں میں گیا اور کسی ملک میں جانے پر مجھ سے کوئی تھکا نہیں. اس کے بعد بار بار مسلسل تقاضے، اور 10-10, 15-15 سال بھی گزر جاوے وہاں نہ جانے سے تو وہ تھکتے نہیں، ان کا شوق برابر باقی رہتا ہے اور کہ آؤ 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 آؤ. میری اپنی ایک طبیعت ہے کہ سوچتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، سارے حالات کو دیکھ کر سفر کرتا ہوں. مجھے ادھر ادھر دوسرے ملکوں کے سفر کا کوئی شوق نہیں ہے، ورنہ میں اگر چاہوں تو میرا پورا سال سفر ہی میں رہے. میں اگر چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ ابھی گیا، آ گیا، پھر ایک ہفتے کے بعد گیا، پھر دو ہفتے کے بعد گیا، پورا سال میں سفر میں رہ سکتا ہوں الحمدللہ. اپنی بات میں عرض نہیں کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اصل میں آپ سب ماں باپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوں کامیابی کا، تاکہ آپ کی اولاد کو کچھ مل جائے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس چیز کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، آپ حضرات کی دعائیں، عوام بھی بہت دعائیں ان کی بھی ملتی ہے، شاگردوں کی دعائیں، یہ سب کچھ ہوگا اپنی جگہ پر. مگر میں آپ کو لے جا رہا ہوں 1983 میں جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میلبرن روڈ کے 160 کے مکان میں فرنٹ روم میں اگلے روم میں بیٹھا ہوا تھا. ابا جی اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں زمین پر ان کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور میں ان کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ روتے کیوں ہیں، میں تو صرف مشورہ کر رہا ہوں، میں یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں چلا جاؤں گا. اگر آپ کو میرا یہاں رہنا پسند ہے تو میں یہاں رہوں گا، اگر آپ کی طبیعت پر شاک گزرتا ہے تو میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا میں غمی کا رونا نہیں رو رہا ہوں، میں تو خوشی کا رونا رو رہا ہوں، غمی کا نہیں خوشی کا. میں خاموش رہا مگر سوال دل میں اٹھا کہ خوشی کا رونا رو رہے، کس بات پر خوشی کا رونا؟ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں جب تہجد کی نماز پڑھتا ہوں تو میری تہجد کے بعد کی کوئی دعا ایسی نہیں گئی ہے کہ میں نے اس میں اللہ سے یہ نہ کہا ہو کہ اے اللہ میرے سلیم کو علم سے آراستہ کر، عمل سے آراستہ کر، اور ایسا دین لا کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے تیری بات کرنے کے لیے لوگ اس کو بلا رہے ہوں. مجھے خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ دعا 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد قبول ہوگی. مجھے کیا پتا کہ اللہ نے میری دعا اسی وقت قبول کر لی جبکہ تو ابھی طالب علم ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بڑھتا ہی رہا، یہ سلسلہ آج بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. باربیڈوس کا میرا سفر ہوا، وہاں میرے جو میزبان ہیں انہوں نے میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ ہم اسے بلاتے ہیں یہ آتا نہیں ہے، آپ حکم فرما دیجئے، آپ حکم فرمائیں گے تو یہ آئے گا. میرے حضرت تھے مگر بہت محبت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے. تو انہوں نے میرے میزبان سے یہ کہا کہ یہ خود بڑے عالم ہیں، میں انہیں حکم کیسے کر سکتا ہوں، مگر انہیں آنا چاہیے. ایسے حضرت نے بات کو ٹال دی، مجھ سے کچھ فرمایا نہیں. اس وقت میں 5 سال تک کہیں نہیں گیا تھا، 5 سال تک لیسٹر ہی میں میرا قیام رہا. مسجد نور کی ذمہ داریاں تھی، اکیڈمی نئی نئی چل رہی تھی، مسجد نور کی تعمیر تھی، اور میں کہیں بھی یہاں کا نقصان کر کے سفر نہیں کرتا. یہ میرے اصولوں میں سے ہے کہ مقامی کام کا نقصان کر کے میں کہیں کسی دوسری جگہ پر نہیں جاتا، وہ ٹیمپرری ہے، یہ پرماننٹ ہے. پرماننٹ کام کا نقصان کر کے میں کبھی نہیں جاتا، میری یہاں ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں کبھی سفر نہیں کرتا، چاہے بڑے سے بڑی اپرچونٹی ہو. اس کے بعد حرم شریف کا سفر ہوا چند مہینوں کے بعد. یہ بات تو آئی گئی ہو گئی تھی وہاں باربیڈوس میں، میں حضرت کے ساتھ گیا تھا. حضرت کو مگر یہ بات ذہن میں تھی کہ اسے لوگ بلاتے ہیں اور یہ جاتا نہیں ہے. اور میری عمر اس وقت 35 سال کی ہوگی تقریباً. تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے میزاب رحمت کے پیچھے, میں حضرت کی دائیں جانب بیٹھا کرتا تھا اور حضرت نے اسے ادھر ادھر دیکھا, جب کوئی نہیں تھا تو مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں اس وقت کتنے ملکوں سے دعوت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو کسی جگہ سے دعوت نہیں, یعنی جو لوگ تقاضا تم سے کر رہے ہیں کہ آؤ آؤ آؤ, تو کتنے ملکوں سے یہ تقاضا ہے. تو میں نے اس وقت ذرا سوچا اور سوچ کر بتایا کہ حضرت اتنے ملکوں سے. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کوئی پروگرام ہے, کوئی بخاری شریف کا جلسہ ہے, ختم قرآن کا جلسہ ہے, کسی کا نکاح ہے, کوئی مسجد کا افتتاح ہے, سنگ بنیاد ہے. میں نے کہا نہیں حضرت ایسا کوئی پروگرام تو نہیں ہے. حضرت میری تربیت فرماتے تھے, ہمارے مشائخ بزرگوں سے تعلق رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو کہا ان کی طرف سے کوئی قید ہے کہ آپ جولائی میں آ جاؤ, آپ نہیں آ سکتے تو ہم کسی اور کو پھر بلا لیں گے اور بات ختم ہو گئی. میں نے کہا نہیں حضرت, وہ تو بار بار بلاتے ہی رہتے ہیں کہ جب تمہارے لیے سہولت ہو, ایک ہفتے کے لیے, دو ہفتے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ویکینڈ کے لیے آ جاؤ. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ایسی نعمت بڑے بڑے لوگوں کو حاصل نہیں ہے کہ بغیر کسی متعین پروگرام کے, اوپن انویٹیشن کے آؤ, دین کی خدمت کرنے کے لیے آؤ آؤ, اور اتنے ملکوں سے. اور عمر تم اپنی دیکھو, ابھی تو تم بچے ہی ہو. اور اس کے بعد حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تمہیں حاصل ہوئی ہے, اس لیے اس کی قدر کرو. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت میرا اپنا خود کا کام ہے, اس میں نقصان ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں, ریجنز بناؤ کہ یہ امریکہ کا ریجن ہے, یہ افریقہ کا ریجن ہے, یہ کریبین کا ریجن ہے, اور ہر تیسرے سال جاؤ اور طے کر لو کہ دو ہفتے سے زیادہ میں باہر نہیں رہوں گا, اور پورے سال میں ایک یا دو یا تین مرتبہ سفر کروں گا. میری تربیت حضرت فرما رہے تھے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ بغیر کسی پروگرام کے, اوپن انویٹیشن, جب چاہے آؤ, ایک دن کے لیے آؤ, دو دن کے لیے آؤ, اور اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاہے بیان بھی مت کرنا مگر آؤ, بیان بھی مت کرنا مگر آؤ, بیان کے لیے بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں, آؤ, جی چاہے تو ہمیں کہہ دینا, ہم اعلان کر دیں گے, جی نہ چاہے تو بیان بھی مت کرنا مگر آؤ. اصل یہ ساری تفصیلات, یہ مفتی صاحب, مولانا ایاز صاحب, مفتی عیب صاحب, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ تفصیلات. ایک مقصد سے یہ تفصیل عرض کر رہا ہوں, اس کے پیچھے میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی دعا ہے. انہوں نے یہ دعائیں کی تھی, وہ دعا قبول کی اللہ نے, اور اس دعا کا ثمرہ ہے کہ حق تعالی شانہ کچھ ٹوٹا پھوٹا لولا لنگڑا کام کروا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, آج یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھو کہ سب سے پہلے تو دل دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے, یا اس میں مجھ سے کسی کو اختلاف ہے؟ علم سے, علم کا کیا معنی قرآن, علم کا کیا معنی حدیث, علم کا کیا معنی قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے مسائل, علم کا کیا معنی دین, ان ھذا العلم دین, یہ علم ہی دین ہے. علم صحیح تو دین صحیح, علم غلط تو دین غلط, علم ناقص تو دین ناقص, علم کامل تو دین کامل, علم کمزور دین کمزور, علم مضبوط دین مضبوط. دل میں علم کی قدر بٹھاؤ گے, علم بہت قیمتی چیز ہے, اور یہ قدر بٹھانے کے بعد یہ طے کرو کہ جب یہ علم اتنی قیمتی چیز ہے تو میں اسے اپنی اولاد کے لیے ضرور پسند کروں گا, ضرور پسند کروں گا. میری حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالی, شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم گزرے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم گزرے. کعبہ مکہ المکرمہ میں جو کعبہ ہے, تو کعبہ کا جب رینوویشن ہوا تو رینوویشن کے بعد جب اس کے افتتاح کا موقع آیا تو اس دن سب بڑے بڑے لوگ وہاں جمع کیے گئے تھے دنیا کے مختلف حصوں سے, اور وہاں کعبے کا جو دربان ہوتا ہے وہ چابی سے بیت اللہ کا دروازہ کھولتا ہے, دربان مقرر ہوتا ہے, ایک خاندان ہے حجبی, بس ان کے وہی کھول سکتے ہیں, وہ اسی میں اسی خاندان میں چابی رہتی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی کہ یہ تمہارے خاندان میں ہی قیامت تک چابی رہے گی. تو حکومت ترکیوں کی حکومت آئی چلی گئی, اور پھر سعودیوں کی حکومت آئی, مختلف حکومتیں, فاطمیین نے قبضہ کیا, مختلف لوگوں نے قبضہ کیا ہے حرمین شریفین کے اوپر, سارے منصب بدل جاتے ہیں مگر بیت اللہ کی چابی بس ان کے خاندان ہی میں رہتی ہے. تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں میں سے شاہ رفیع الدین صاحب ہیں, تو شاہ رفیع الدین صاحب گئے اور ان کے زمانے میں جو بیت اللہ کی چابی جس کے ہاتھ میں رہتی تھی اس سے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے کہا کہ آپ کو میں دو چیزیں دینا چاہتا ہوں, آپ امام مہدی کو دے دینا, آپ کو میں دو چیزیں دینا چاہتا ہوں, آپ امام مہدی کو دے دینا. کہا بھائی کیا؟ تو کہا کہ ایک تو یہ قرآن ہے, میری طرف سے ہدیہ دے دینا امام مہدی کو, اور یہ تلوار ہے میری طرف سے, یہ تلوار امام مہدی کو دے دینا, شاید وہ جہاد میں اس تلوار کو استعمال کر لے. شاہ رفیع الدین صاحب, تو وہ جو حجبی تھا اس نے کہا کہ بھائی امام مہدی سے میری ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں, یہ کام مجھے کیوں سونپ رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اپنے وارث کو دے دینا, اور آگے وصیت کرنا کہ اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے وارث کو دے دے, اور وہ انتقال کر جائے تو وہ اپنے وارث کو دے دے, اس لیے کہ دنیا کے سارے خاندان ختم ہو سکتے ہیں, آپ کا خاندان ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ بیت اللہ کے دروازے کی چابی قیامت تک آپ کے خاندان کے ہاتھ میں رہے گی, اس لیے امام مہدی جب آئیں گے مکہ مکرمہ اس وقت بھی آپ کے خاندان کا فرد ہی اس کا ذمہ دار ہوگا, یہ چلانا آگے اور دے دینا, یہ سوچ تو دیکھیے ان کی. تو وہ جب بیت اللہ کا دروازہ کھولنے لگے وہ صاحب, تو اچانک رک گئے, اور رک کر کے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ بھائی اب میں یہ شرف کس کو دوں, وہ تو وہی کھولتے ہیں کسی کو نہیں دیتے, مگر اس کے دل میں بات آئی اور پھر نظر پڑی شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ پر, اور کہا کہ ادھر آپ آ گیا ہو, اور ان کو کہا کہ آپ کھولیے دروازہ. ایک عجمی کو یہ سعادت نصیب ہوئی, اور عرب اور عجم ہر جگہ کے اوپر, شیخ ابو الحسن علی الندوی, میں مصر گیا, مصر ایجپٹ گیا تھا پڑھنے کے لیے الازہر میں, مگر بیماری کی وجہ سے واپس آ جانا پڑا, چھ ہفتے وہاں رہا تھا, تو جہاں کہیں کسی سے ملاقات ہوتی تھی اور پوچھتے سے کہاں سے, تو میں کہتا تھا کہ اسلم من الہند, اس لیے کہ میں کہوں کہ من برطانیہ, تو اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ انڈین برطانیہ سے کہاں سے آ گیا, تو میں کہتا تھا کہ اسلم من الہند, کہ اصل میں ہندوستان سے ہوں, تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ من بلد ابی الحسن علی الندوی, یعنی شیخ ابو الحسن علی الندوی کے وطن سے تم آئے ہیں, یعنی ڈرائیور جانتا تھا شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کو, اتنے مشہور. انتقال ہوا تو دوسرے ائمہ کے نزدیک صلاۃ الجنازہ غائباً پڑھی جاتی ہے, تو صلاۃ الجنازہ غائباً پڑھی گئی حرمین شریفین میں, اعلان ہوا کہ انڈیا میں شیخ ابو الحسن علی الندوی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ یہاں ہوگی. ایک انڈیا میں پیدا ہونے والے شخص کو اللہ اتنا شرف عطا کرے. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور شیخ حیات اس وقت کے بہت بڑے امام تھے, شیخ ابھی جوان ہے بالکل, تو فرماتے ہیں کہ میں عربوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا حج کے زمانے میں جمعہ کا خطبہ, اور کہا کہ وہ شیخ حرم نے, امام حرم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ قال الشیخ ابو الحسن علی الندوی, شیخ ابو الحسن علی الندوی فرماتے ہیں, امام حرم ان کا نام لے کر ان کی بات نقل کر رہے ہیں, تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر گریہ طاری ہوا اور بہت میں رویا, بہت رونا مجھے آیا کہ اللہ کا کتنا کرم میرے اوپر ہوا, ایک یتیم بچہ, بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ پوچھنے لگے عرب لوگ ایک دوسرے کو کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی کون ہے, جوانی تھی حضرت کی ابھی, تو کسی نے کہا کہ جب ان کا نام لیا گیا تھا تو یہ صاحب بہت رو رہے تھے, ایسا لگتا ہے کہ اس شیخ کو یہ پہچانتے ہوں گے, اور کہا کہ ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ کسی دوسری صدی کا کوئی آدمی ہوگا یہ شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ. کہا ان کو کیا پتا تھا کہ وہ تو میں خود تھا. یہ مقبولیت عطا فرمائی. کیوں میں مقبولیت عطا فرمائی؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے ان پر ایک مرتبہ مدرسے میں خط لکھا کہ علی میاں میری تو یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا, 100 کے 100 کو میں عالم بناتی اور خدمت دین میں لگاتی. دیکھو کیا جذبہ عورت کا کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا اور 100 کے 100 کو میں خدمت دین میں لگاتی, مگر یہ میری قسمت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک ہی دیا ہے. اب تو اتنی محنت سے پڑھ, اتنی محنت سے پڑھ کے تو ایک 100 کا کام کرے. اب ماں کی دعا تھی, بیٹے کو نصیحت تھی, بیٹے نے محنت کی, محنت ایسی کی ایسی کی ایسی کی کہ ابو الحسن علی الندوی نے 100 کا نہیں, 1000 کا نہیں, لاکھوں کا کام کیا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ دولت ہمارے گھر میں آنی چاہیے. ہاں اگر کوئی بچہ ڈاکٹر نہ ہو, انجینئر نہ ہو, کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیو, کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے پاس بھی دونوں تعلیم کے چانسز تھے. میں اسکول میں بھی برائٹ تھا, مدرسے میں بھی برائٹ تھا. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے میرے لیے یہ پاس چوز کیا. مجھے زندگی میں ایک لمحے کے لیے کسی بھی مرحلے پر ایسا دل میں خیال نہیں آیا کہ ادھر اگر میرے ابا مجھے بھیجتے تو اچھا ہوتا. بلکہ جب بھی مجھے خیال آ جاتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ اصال ثواب کرتا ہوں ابا کے لیے کہ میرے ابا اور میری امی نے غربت کے باوجود, پیسے میں تنگی کے باوجود ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ بجائے اسکول بھیجنے کے دنیا میں ڈالنے کے ہمیں اس راہ پہ ڈالا, جس کی وجہ سے آج دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی اللہ کرے کہ عزت مل جائے. امید یہی ہے کہ آخرت میں بھی اللہ عزت دے گا. اس لیے میرے بھائی ہوئی. اور آخری بات کہ جب آپ کے دل میں یہ قدر پیدا ہو گئی کہ علم بہت قیمتی دولت ہے, لہذا مجھے میرے بیٹے کو دینا ہے, تو ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا کہ یہ بہت عمدہ کھانا ہے تو میری اولاد کو میں کھلاؤں اور خود نہ کھاؤں. یہ قیمتی دولت ہے تو آپ بھی اپنے دل میں اس کی طلب پیدا کیجئے, حرص پیدا کیجئے, گریڈ پیدا کیجئے. اور ماشاءاللہ شہر میں بہت اچھے اچھے علماء ہیں. یہاں آپ کے جو علماء ہیں ان کی بھی ہمت افزائی کیجئے, ان کی بھی قدر کیجئے, ان کے درست کے حلقوں میں بیٹھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیسٹر میں دوسرے جو بڑے بڑے علماء ہیں, ان میں سے جس کی طرف آپ کا دل لگے, اگر سب کی مجلسوں میں دل لگے اور جا سکے تو سب کی مجلسوں میں جائیے, اور اگر نہیں تو کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے اور ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ ان کے پاس جائیے اور اچھی اچھی معتبر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیے. اور جہاں کہیں کوئی بات نئی زندگی میں پیدا ہو جائے تو مفتیوں کی طرف, علماء کی طرف رجوع کر کے ان کو پوچھ کر علم حاصل کیجئے, اور پھر اس علم کی روشنی میں زندگی گزاریے. میرے بھائیو دنیا بھی آپ کے قدموں کو چومے گی, اور موت کے وقت بشارت ملے گی, اور قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا, نامے عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا, پل صراط پر بجلی کی چمک کی طرح گزر ہوگا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی جنت الفردوس میں رفاقت ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اس مدرسے کو, اس عبادت خانے کو بے انتہا قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں اسے اتنی ترقی عطا فرمائے, اتنی ترقی عطا فرمائے کہ یہاں ایک شاندار مسجد اور مدرسہ قائم ہو جاوے اور ہدایت کا مینار بن جاوے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے آپس کے جو اتفاق اور کا جو اتفاق اور آپس کا جو جو جو, جو لگاؤ ہے ایک دوسرے سے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے اخلاص میں بھی اضافہ فرمائے. اور یہ جو بچے ہمارے اس وقت پڑھ رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم وہ دن دیکھیں کہ اس وقت تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے گفٹس لینے کے لیے ابھی آئیں گے, اور بعض وہ ہوں گے کہ جنہوں نے محنت کی ہوں گی یا اور پاس نہیں ہوئیں گے سستی غفلت کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو, مگر ہم وہ دن دیکھیں کہ جیسے ہمیں یہ ہمارے ابراہیم ماما جی وغیرہ ایک زمانے میں مسجد نور میں چھوٹے چھوٹے دیکھا کرتے تھے, اور آج جو ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہماری نظروں میں بہت چھوٹے ہیں, ایک دن وہ آئے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیں سنا رہے ہوں, امت کو سنا رہے ہوں اور امت کی رہنمائی کر رہے ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.